بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ الإمام العلامة محمد عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، اس عظيم كتاب الشرح كدرس جاري ہے. آج کے درس میں شیخ صاحب نے ایک نئے موضوع کے متعلق باب باندھا ہے. فرماتے ہیں: باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان. اس چیز کا بیان کہ اس امت کے بعض لوگ بت پرستی کریں گے، اوثان کی عبادت کریں گے، غیر اللہ کی عبادت کریں گے. دوسرے لفظوں میں کلمہ گوہ مشرک، کیا کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی شخص شرک کر سکتا ہے، کفر کر سکتا ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے یا نہیں؟ شیخ صاحب نے باب باندھا ہے کہ اس امت میں شرک ہوگا اور کلمہ پڑھنے کے باوجود بھی لوگ شرک کریں گے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. اور اس جگہ پر اس باب کا بیان کرنا یہ شیخ صاحب کی وسعت علمی کی نشانی ہے، کیونکہ شیخ صاحب نے اس کتاب کا آغاز جو ہے وہ توحید سے کیا ہے. توحید کی فضیلت، توحید کی اہمیت، توحید کی قسمیں، توحید کی طرف دعوت دینا، شرک کیا ہے، شرک کی کتنی قسمیں ہیں، شرک کا کیا خطرہ ہے، شرک اکبر ہے، شرک اصغر ہے، دونوں کے بعض احکام بیان کیے، شرک کے اسباب کیا ہیں اور ذریعے کیا ہیں، اور جب یہ سب کچھ بیان کر چکے ہیں تو ایک غلط فہمی باقی رہی ہے بعض لوگوں کے اندر، اور یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے، اور شیخ صاحب نے اس غلط فہمی کو دور کرنے کے لیے یہ پورا کا پورا باب باندھا ہے. غلط فہمی یہ ہے کہ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد کوئی بھی مسلمان دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہو سکتا. جب کلمہ پڑھ لیا وہ مومن بن گیا، چاہے وہ کوئی بھی بدعملی کرتا رہے اس کے ایمان میں کوئی فرق نہیں پڑتا. اعمال کا ایمان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. تو شیخ صاحب نے اس غلط فہمی کے جواب میں اس باب کو بیان کیا ہے. اور شیخ صاحب نے جہاں پر جو دلائل بیان کیے ہیں تقریباً تین آیتیں ہیں اور دو احادیث ہیں، اس کے علاوہ جو مزید تفصیل سننا چاہے اس موضوع کے متعلق میرا ایک درس تھا کلمہ گوہ مشرک کے متعلق، اس میں تقریباً 25 کے قریب دلائل بیان کیے تھے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد مسلمان سے شرک ہو سکتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں وقول اللہ تعالی، ارشاد باری تعالی ہے، الم تر الى الذين اوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. سورة النساء آیت نمبر 51 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا، وہ بتوں اور شیطان کو مانتے ہیں اور کافروں کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان لانے والوں سے زیادہ صحیح راستے پر ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ سبحانہ و تعالی اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پہ اور مسلمانوں کے لیے عام طور پہ یہ پیغام فرما رہے ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں پچھلی امتوں میں سے، جیسا کہ یہود اور نصارہ، کہ وہ لوگ اپنی عبادات میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے تھے ان عبادات میں سے کچھ حصہ غیر اللہ کے لیے بھی صرف کیا ہے، جبت اور طاغوت کے لیے. جبت عربی زبان میں کہتے ہیں، اس کے مختلف معانی ہیں. بت کو بھی جبت کہتے ہیں، بت صنم، اور صنم وہ تراش و بت ہوتا ہے جس کی خاص شکل ہوتی ہے. جبت وثن کو بھی کہتے ہیں، وہ بت یا وہ چیز جس کی خاص شکل نہیں ہوتی، پتھر ہے، درخت کا ٹکڑا ہے، لکڑی کا ٹکڑا ہے، ریت کو جمع کر کے ایک ٹیلا بنانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، یہ سب وثن ہے. قبر ہے، قبر بھی وثن کی صورت میں داخل ہے. جبت جادو کو بھی کہتے ہیں. تو جبت کے مختلف نام ہیں، مختلف معانی ہیں، اور زیادہ تر عام طور پہ جبت کا لفظ اگر استعمال ہوتا ہے وہ جادو کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور تینوں میں کیا یکسانیت ہے؟ چاہے تراش ہوا بت ہو، چاہے بغیر تراش ہوا بت ہو اور جادو ہو، کیا یکسانیت ہے تینوں میں؟ شرک. جس نے تراش بت کی عبادت کی وہ بھی مشرک ہے، جس نے بغیر تراش بت کی عبادت کی وہ بھی مشرک ہے، جس نے جادوگر کا سہارا لیا اور جادوگر کی تصدیق کی، اور جس نے جادو کیا، تصدیق کرنا الگ بات ہے، جس نے جادو کیا وہ بھی مشرک ہے. کیوں؟ کیونکہ جادوگر جب تک کہ شیطان کے لیے کوئی بھی عبادت صرف نہیں کرے گا، دعا سے، پکار سے، قربانی سے، نظر و نیاز سے، یہ شیطان، یہ جن اس کی مدد نہیں کرے گا اور اس کا جادو بے اثر ہو جائے گا. جادو کا اثر ہوتے جنوں اور شیطانوں کی وجہ سے ہے. طاغوت کسے کہتے ہیں؟ بالجبتی و طاغوت. طاغوت کہتے ہیں، طاغوت کے مختلف معانی ہیں. طاغوت شیطان کو بھی کہتے ہیں، طاغوت اس انسان کو بھی کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا اور وہ اس پر راضی ہو جائے. طاغوت کاہن کو بھی کہتے ہیں. طاغوت گمراہی کے سردار کو بھی کہتے ہیں. طاغوت دینار اور درہم کو بھی کہتے ہیں. الغرض طاغوت ہر وہ چیز ہے جس سے کوئی شخص حد گزر جائے، اسے یا تو اپنا معبود بنا لے یا متبوع بنا لے، جس کی پیروی کی جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ، یا مطاع بنا دے جس کے راستے پر چلا جائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ طاغوت کا مطلب ہے حکمران. جب بھی طاغوت کا ذکر آتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ حکمران ہی طاغوت ہے. وہ حکمران جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نہیں چلتا، جو اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ فیصلے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا، وہ بھی طاغوت ہے. لیکن صرف حکمران طاغوت نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ جتنی چیزیں میں نے بیان کی علماء سے ظاہر ثابت ہیں. اب علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمان، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورۃ نحل آیت نمبر 36 کی تفسیر میں فرماتے ہیں ایترک کل معبود من دون اللہ، ہر اس چیز کو چھوڑ دو جس کی عبادت کی گئی اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کے سوا جس کی عبادت کی گئی ہے، کش شیطان جیسا کہ شیطان، والکاہن والصنم وکل من دعا الى الضلال، شیطان ہے، کاہن ہے جادوگر، کہانت کرنے والا، علم غیب کا مدعی، صنم جس بت کو تراشا جائے اس کی عبادت کرنا، اور ہر اس شخص کے لیے کوئی عبادت صرف کرنا، یا ہر وہ شخص جو گمراہی کی طرف بلاتا ہے. یہ تفسیر قرطبی جلد نمبر 5 صفحہ 75 میں اس کا ذکر ہوا. فیروز آبادی قاموس المحیط میں جو عربی زبان، عربی الفاظ کے معانی کی بہترین کتاب ہے، یہ طاغوت کے معنی میں لکھتے ہیں. طاغوت کا مطلب ہے اللات، العزى، والکاہن، والشیطان، وکل رأس ضلال، والاصنام، وما عبد من دون اللہ، ومرضة اہل الكتاب. یہ سارے طاغوت ہیں. شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں طاغوت اسم جنس ہے، اس کے اندر شیطان، وثن، کاہن، درہم، دینار وغیرہ سب شامل ہیں. یہ فتاوی جلد نمبر 16 صفحہ 565 میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا. ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن قتیبہ سے نقل کرتے ہوئے کہ کل معبود، ہر معبود جس کے عبادت کیجیے اللہ تعالیٰ کے سوا، من حجر، پتھر ہو، او سورہ یا تصویر ہو، او شیطان یا شیطان ہو، فہو جبت و طاغوت، وہ جبت ہے اور طاغوت ہے. شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تمہاری حد یہ ہے عبادت میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے بندے بنو اور عبادت صرف اللہ تعالیٰ کے کرو. اگر تم اس حد سے گزر گئے تو یاد رکھو تم طاغوت ہو گئے. ہر وہ شخص طاغوت ہے جو اللہ تعالیٰ کے حق تلفی کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہراتا ہے. وکنت طاغوتا بهذا الشيء الذي فعلته، تو پھر تم طاغوت بن گئے اس عمل سے جو تم نے کیا. فقد يكون كافرا وقد يكون دون ذلك، تو ایسا شخص یعنی جو طاغوت ہے وہ کافر بھی ہو سکتا ہے، وہ کفر سے کم درجے کا گناہ کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے. اور سب سے بہترین جو تعریف ہے طاغوت کی وہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ علام الموقعین جلد نمبر 1 صفحہ 50 میں بیان کرتے ہیں. والطاغوت، طاغوت یہ ہے، کل ما تجاوز به العبد حده من معبود او متبوع او مطاع. طاغوت ہر وہ چیز ہے جس سے کوئی بندہ حد سے گزر جائے، معبود میں سے، یا معبود یعنی جس کی عبادت کی جائے، یا متبوع میں سے یعنی جس کی اتباع کی جائے، او مطاع یعنی جس کی فرما برداری کی جائے. اگر کوئی شخص ان تین چیزوں میں حد سے گزر جاتا ہے تو وہ طاغوت ہے، اور اس نے اس چیز کو طاغوت بنا دیا. اور علامہ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ القول المفید جلد نمبر 1 صفحہ 30 میں علی ابن القیم کی اس تعریف کی مزید وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں شیخ صاحب کا مراد یہ ہے من کان راضین، جو راضی ہو ان چیزوں پر، جس کی عبادت کی جائے اس پہ راضی ہو میری عبادت کرو، وہ طاغوت ہے. جس کی اتباع کی جائے اور اسے پتہ کہ حد سے گزر گیا ہے، مجھے حد سے زیادہ کر دیا اس نے، غلو کیا ہے، اور اس پر راضی ہو، وہ بھی طاغوت ہے. اور جس کی فرم برداری کی جائے اور حد سے گزر جائے، اتنی فرم برداری کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو چھوڑ کر اس شخص کے فرمان کو اپنا دین بنا رہا ہے، وہ شخص بھی طاغوت ہے. جب وہ جان چکا ہے اسے روکا نہیں یعنی وہ راضی ہے تو وہ طاغوت ہے. هو طاغوت باعتبار عابده وتابعه ومطيعه، یہ دوسرا اعتبار ہے کہ وہ طاغوت ہے اس اعتبار جو اس کی عبادت کر رہا ہے، یا اس کو جو تابع ہے، یا جو اس کی فرمانداری کر رہا ہے. لأنه تجاوز به حده، کیونکہ وہ حد سے آگے بڑھ گیا ہے. حيث نزل فوق منزلة التي جعلها الله له، کیونکہ اس نے اس چیز کو اس جگہ سے بڑھ کر بٹھا دیا ہے جو جگہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے مقرر کی تھی. فتكون عبادته لهذا المعبود واتباعه لمتبوعه وطاعته لمطاعه طغيانا، تو ایسے شخص کی عبادت، فرما برداری اور طاعت اور اتباع طغیان سمجھی جائے گی. لمجاوزة الحد بذلك، کیونکہ اس نے حد پار کر لی. عربی زبان میں طغا، طا غا الف مقصورہ، مطلب ہے حد سے گزرنا. ان لما طغى الماء حملناكم في الجاريه، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب پانی حد سے نکل گیا، حد سے گزر گیا، تو ہم نے تمہیں ایک کشتی میں سوار کر دیا. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے آپ جانتے ہیں، جب طوفان آیا اور یہ دنیا غرق ہوئی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لما طغى الماء، جب پانی حد سے گزر گیا، پانی میں طغیان ہی ہے، یعنی پانی حد سے گزر گیا، حد سے بڑھ گیا. یہ پانی بھی محدود ہے میرے بھائیوں، اور پانی کی حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. کائنات کا پورا نظام ایک مقرر حد کے اندر چل رہا ہے، جو ہوں یہ حد سے گزر گئے تو اس کائنات کے وجود کا خاتمہ شروع ہو جائے گا. زمین ہلتی ہے، زلزلے ہوتے ہیں، لیکن جب یہ زلزلے بڑھ جائیں گے، حد سے گزر جائیں گے، قیامت آئے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، بس یہ آسمان سے بارش آتی ہے، خیر کی بارش آتی ہے، لیکن ایک وقت آگے جب یہ آسمان، یہ چھت پھاڑ دی جائے گی، کھل جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ انشقت، یہ سورج کا نور ہے، اس کے نور سے اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو جاری کیا ہوا ہے. ایک وقت آئے گا وَإِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ، اس کا نور چلا جائے گا، چھین لیا جائے گا. یہ ستارے جو ہمیں نظر آتے ہیں، یہ آسمان کی خوبصورتی ہیں. ایک وقت آئے گا یہ ستارے گر جائیں گے، حد سے گزر جائیں گے. وَإِذَا النُّجُومُ انقَدَرَتْ، ستارے گریں گے، بے نور ہو جائیں گے. وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثرت، یہ سارے کے سارے کواکب جو ہیں یہ اپنی جگہ سے ہل جائیں گے. انسان کے اندر بھی حدود موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے حد مقرر کر رکھی ہر انسان کے لیے کہ انسان کی عافیت، انسان کی خیریت اس حد کے اندر ہے. جو ہی اس حد سے باہر گیا، انسان اپنا کو ہلاکت کے دلدل میں غرق کیا. کھانے پینے کو دیکھ لیں، حد سے زیادہ کھانا اور پینا کیا ہوتا ہے؟ بعض لوگ کھانا کھاتے ہیں، سانس لینے میں دشوار ہو جاتے ہیں ان کے لیے، بیٹھے ہوتے پیٹ پکڑ کے. رمضان میں سحری کے وقت بعض لوگ اتنی کھاتے ہیں، حد سے گزر جاتے ہیں، سانس کے لیے کوئی راستہ نہیں چھوڑتے، پھر بھاگتے ہیں الٹی کرنے کے لیے. اور آج کے میڈیکل سائنس نے بھی، آپ جتنی بھی ریسرچز آج کل ہیں، وہ یہی کہتے ہیں ہر بیماری کی جڑ یہ پیٹ ہے. حد سے زیادہ کھانا اور پینا یہ ساری کی ساری بیماریوں کی جڑ ہے. اللہ تعالی نے آدھی آیت میں آدھی میڈیسن کو بیان کیا ہے، پوری میڈیسن جو ہے اس کی بنیاد آدھی آیت میں ہے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو، حد سے نہ بڑھو، اسراف نہ کرو. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم ایسی قوم ہیں جب تک بھوک نہیں لگتی ہم کھاتے نہیں ہیں، اور جب کھاتے ہیں تب کھانا روکتے ہیں جب ابھی بھوک باقی ہوتی ہے. لا نأكل حتى نجوع وإذا أكلنا لا نشبع، ہم کھاتے ہیں بھوک ہو یا نہ ہو، اور تب کھانا چھوڑتے ہیں جب کھانا حلق میں آ کے پہنچتا ہے، جب جسم ایسے ہاتھ جوڑ کے ترلے کرتا ہے اب بس کرو، اب جان نکلنے والی ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ وتعالی، موٹاپا آج کل سنگین بیماری ہے. اس دور کے لیے، آج کل کے دور کے لیے چیلنج ہے، لوگ پریشان ہیں، اس کا حل کیا ہے؟ اور اس موٹاپے کی وجہ سے دل کی بیماریاں، بلڈ پریشر کی بیماریاں، شوگر کی بیماریاں گنتے جائیں، ان کی کمپلیکیشنز. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسئلے کا حل بڑا آسانی سے فرمایا، اس وقت تک نہ کھاؤ جب تک بھوک نہ لگے، اور جب کھاؤ اس وقت کھانا روک دو جب ابھی بھوک باقی محسوس ہو. پتا کیا ہوتا ہے میڈیکلی، انسان جب کھانا کھاتا ہے آپ جانتے وہ کون سی چیز ہے جو انسان کہتے ہیں اب بس کرو اب تم فل ہو گئے ہو، وہ کون سا سسٹم ہے، کون سی چیز ہے، ورنہ انسان کھا کے مر نہ جائے. کیا خیال ہے؟ دماغ کے اندر ایک سینٹر ہے، اسے کہتے ہیں سٹائٹی سینٹر. وہ خاص سینٹر ہے، خاص ایک جگہ ہے جو انسان جب زیادہ کھا لیتا ہے اور وہ یہ اس کا جسم کہتا ہے کہ اب فل ہو گئے ہو، تو میدے کے اندر خاص ریسپٹر ہوتے ہیں، ان میں جب میدے میں کھچاؤ ہوتا ہے بھرتا ہے، جیسے آپ شاپنگ بیگ بھرتے ہو تو میں کھچاؤ ہوتا ہے، جب میدے میں کھچاؤ پیدا ہوتا ہے تو رگوں کے ذریعے دماغ کی طرف جو رگیں جاتی ہیں ان کے ذریعے ایک اشارہ، ایک کرنٹ پاس ہوتا ہے میدے سے، اور دماغ اس حصے کو جا کے کہتا ہے اب اس بندے کو کہو بس کرے. وہ دماغ پھر حکم جاری کرتا ہے اور بندہ اپنا ہاتھ روک لیتا ہے اور پیٹ پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے الحمدللہ اب کافی ہو گیا. یہ سسٹم ہے. سبحان اللہ. وفی انفسکم افلا تبصرون. ہمارے نفس کے اندر اتنی آیت، اتنی معجزے ہیں لیکن ہم سوچتے سمجھتے نہیں، ہمیں نظر نہیں آتے. تو حد سے گزر جانا، حد سے گزر جانے میں انسان کی ہلاکت ہے. یہ تو تھا دنیاوی معاملات میں، ایک ہلاکت اس سے بہت زیادہ بڑی ہلاکت ہے، اور وہ ہے دین کے متعلق حد سے گزر جانا. باطل عقائد، شرک اور بدعات کی بنیاد پر زندگی قائم کرنا اور زندگی گزارنا. یا رسول اللہ مدد، یا غوث مدد، علی مشکل کشا، یہ جو الفاظ ہیں یہ طغیانی کے الفاظ ہیں. یہ عقیدہ باطل عقیدہ ہے، اور ایسا عقیدہ رکھنے والا انسان دار اسلام سے خارج ہے، طاغوت ہے، کیونکہ وہ حد سے گزر چکا ہے. جو حد اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حد رکھی ہے، اس حد کو یہ پار کر چکا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں بیان فرما رہے ہیں جس قوم نے بھی اس راستے کو اختیار کیا ہے اور حد سے گزری ہے وہ قوم ہلاک ہوئی ہے. اور بدبختی کی یہ بات ہے کہ بعض لوگ غلط راستے پر چلتے ہوئے بھی سمجھتے ہیں کہ ہم حق راستے پہ ہیں، اور ان سے اگر سوال کیا جائے، یہ مومن ہیں جو کہتے ہیں بت پرستی شرک ہے، نبی کی عبادت شرک ہے، ولی کی عبادت شرک ہے، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ طاغوت لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کا راستہ غلط ہے، ہمارا راستہ اچھا ہے، ہم ہدایت یافتہ ہیں، ہم بہتر راستے پہ ہیں. خود بھی ہلاک ہوئے اور دوسروں کو بھی ہلاک کیا. اس آیت کریمہ میں جو اہم پیغام ہے، نمبر ایک، اہل کتاب کی گمراہی اور کفر کا ثبوت. نمبر دو، دین میں مداہنت کرنا، حق بات کو چھپانا یہودیوں کی صفت میں سے ایک صفت ہے، یہودیوں کی صفات میں سے ایک صفت ہے. نمبر تین، شرک اہل کتاب میں بھی موجود تھا، یہود و نصارہ میں، اور ان کا شرک کیا تھا؟ یہی تھا، حد سے گزرنا، کسی کو اپنے حد سے بڑھ کر درجہ دینا، پھر اسی کو پکارنا، اسی کو مشکل کشا حاجت روا سمجھنا. نمبر چار، طاغوت کے مختلف معانی ہیں، ان کو جاننا ضروری ہے. نمبر پانچ، جب کے معنی کو سمجھنا. نمبر چھ، حد سے گزر جانے کا خطرہ ہر امت میں موجود ہے، طغیانی اور طاغوت کا خطرہ ہر امت میں موجود ہے. نمبر سات، جو حد سے گزر گیا وہ ہلاک ہو گیا. شیخ صاحب فرماتے ہیں دوسری آیت میں وقول اللہ تعالی. اچھا اس میں جو آٹھواں فائدہ ہے جو اصل موضوع ہے پچھلی آیت میں کہ کلمہ پڑھنے کے بعد بھی شرک ہو سکتا ہے کہ نہیں. یہود و نصارہ کلمہ پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا؟ یہود و نصارہ اپنے انبیاء کے زمانے میں مومن تھے لیکن بعد میں جب انہوں نے اس اپنے انبیاء مسلم تعلیم کو چھوڑا اور حد سے گزر گئے تو جو کلمہ انہوں نے پڑھا ان کا فائدہ ان کو نہ ہوا, اس کلمہ کا فائدہ ان کو نہ ہوا, تو کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. جیسا فرماتے ہیں قول اللہ تعالی, ارشاد باری تعالی ہے قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت اولئك شر مكانا واضل عن سواء السبيل. سورة المائدة آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے محمد, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ ان لوگوں سے کہہ دیں کیا تمہیں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام اللہ تعالیٰ کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بھی بدتر ہے, وہ لوگ جن پر اللہ تعالی نے لعنت کی ہے اور ان پر اللہ تعالی کا غضب ہوا اور ان میں سے بعض کو بندر اور خنزیر بنا دیا اور جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی, طاغوت کی عبادت کی. فاسق, فسق کہتے ہیں بدکاری کا ارتکاب کرنا. اصل لفظ فسقہ جو ہے فسقت الثمرہ, جب کوئی پھل پھٹ جاتا ہے پھر وہ بے فائدہ ہو جاتا ہے, حد سے گزر جاتا ہے. تو فاسق وہ انسان ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کی حد پار کر دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں, یہ خبر دے رہے ہیں کہ یہ جو اہل کتاب ہیں انہوں نے کفر کا ارتکاب کیا ہے, اپنے انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا ہے. ان اہل کتاب کو کہہ دیجئے کہ جنہوں نے اپنے انبیاء کی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے کہ جو لوگ وہ کر رہے ہیں یہ باطل راستہ ہے, اس راستے میں سوائے تکلیفوں کے اور عذاب کے کچھ ملنے والا نہیں, اور اس سے بڑھ کر جو بات ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کو شدید عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا اور ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور غضب ہوگی, اور انہی میں سے ان کو یاد دلائیں کہ یہی یہود و نصارہ تھے جن کے باپ دادوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی, اللہ تعالیٰ نے ان کو نافرمانی کی وجہ سے ان میں سے بعض لوگوں کو بندر اور خنزیر بنا دیا تھا, وعبد الطاغوت, اور انہی میں سے بعض ایسے لوگ بھی بنائے جو طاغوت کی عبادت کریں. یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ سزا تھی لوگوں کے لیے کہ وہ اپنی ہٹ درمی میں اور نافرمانی میں بڑھتے جائیں, شرک میں بڑھتے جائیں, حتیٰ کہ وہ طاغوت کی عبادت کرنا شروع کر دی. یہ عبادت غیر اللہ کی عبادت جو انہوں نے شروع کی تھی, پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں رکے, پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نہیں اپنایا, حق بات کو نہیں اپنایا, ہٹ درمی کے راستے کو اختیار کیا, اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا میں لعنت بھیجی اپنا غضب نازل کیا، ان میں سے بندر و خنزیر بھی بنائے، اور سب سے بڑی سزا یہ ہے کہ ان کو طاغوت کا پجاری بنا دیا، غیر اللہ کی عبادت وہ کرتے رہے اور اسی پر ان کا خاتمہ ہوا. اور یاد رکھیں ایک قاعدہ ہے کہ قرآن مجید میں، صحیح حدیث میں، جب بھی اللہ تعالیٰ یا پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کسی قوم کی غلطی بیان کرتے ہیں یا کسی قوم کے متعلق ان کا شر بیان کرتے ہیں تو یاد رکھیں، یا کسی قوم کی سزا سناتے ہیں کہ یہ سزا ملی کسی قوم کو، تو یاد رکھیں یہ اس امت کے لیے آگاہی ہے، اس امت کو منع کیا جا رہا ہے، خبردار ان کے راستے پہ نہ چلنا ورنہ تمہارا وہی حشر ہوگا جو ان کا ہوا، تمہیں بھی وہی سزا ملے گی جو ان کو ملی. لیکن کاش آج مسلمان ایک بنیادی مسئلے کو سمجھ لیتے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھ لیتے، لا الہ الا اللہ کی حقیقت کو سمجھ لیتے تو اللہ تعالیٰ کا غضب کبھی نازل نہ ہوتا. یہ سزا اس امت میں کبھی نہ ہوتی. آج ہم توحید کی دعوت کرتے ہیں، توحید کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں وہابی کی بات نہ سنیں، یہ گمراہ لوگ ہیں. اور جو لوگ حق بات نہیں سنتے، پسے پچھ ڈال دیتے ہیں، اس گناہ کی وجہ سے جو وہ ارتکاب کر رہے ہیں اور شرک پر زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے شرک کا راستہ آسان کر دیتے ہیں، بلکہ یہ سزا دے دیتے ہیں کہ شرک ان کے لیے توحید بن جاتا ہے. آج دیکھیں، آپ اپنے آنکھوں سے دیکھیں، بات صرف یا رسول اللہ مدد میں نہیں ہے، بات صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مشکل کچھ حاجت روا نہیں ہے، اس حد تک نہیں ہے بات، بات صرف عبد القادر جیلانی تک نہیں ہے، سیدنا علی بن ابی طالب تک نہیں ہے. ہر بستی، ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ولی یا قبر موجود ہے جس کی عبادت ہوتی اللہ تعالیٰ کے سوا. پوری امت اسلامی میں آپ جھانک کے دیکھ لیں، پوری دنیا میں جا کے دیکھ لیں، جہاں پر مسلمان ملک ہے وہاں پر قبر کی عبادت ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ فضل و کرم ہے سوائے اس ملک میں، الحمدللہ یہاں پر آپ کو واہرن کوئی ایسی قبر نہیں ملی جس کی عبادت کی جائے اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ توحید کی نعمت ہے اس ملک کے اوپر، الحمدللہ توحید کی دعوت کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا فضل و کرم ہے ان لوگوں پر جو یہاں پہ رہتے ہیں، اور ہمارے اوپر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیے کہ ہم اس ایسے ملک میں رہتے جہاں پر توحید قائم ہے. ورنہ آپ دیکھ لیں، لوگوں کے لاکھوں مشکل کشا ہیں، لاکھوں حاجت روا ہیں، کیوں بڑھتے گئے؟ صرف پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حد تک کیوں نہ رہے؟ وہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے، یہ بھی شرک ہے. فرق کیا ہے کہ شرک بڑھتا جا رہا ہے، کم نہیں ہو رہا. مشکل کشا بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. حاجت روا بڑھتے جا رہے ہیں، کم نہیں ہو رہے. کیونکہ حق بات کو سننے کے بعد سمجھنے کی کوشش نہیں کہ پسے پش ڈال دیا. جو ہی یہ مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد حق بات کو سمجھنا شروع کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اسے راہ راست پر ضرور، اسے راہ راست ضرور عطا فرمائے گا، اور راہ راست اس کے لیے آسان کر دے گا، اور انشاءاللہ وہ جنت کے راستے میں چلتے چلتے جنت میں داخل ہوگا. لیکن جب وہ حق کے راستوں کو اپنانا نہیں چاہتا، توحید کو شرک سمجھتا ہے اور شرک کو توحید، سنت کو بدعت سمجھتا ہے اور بدعت کو سنت، حق کو باطل سمجھتا ہے اور باطل کو حق، فرما برداری کو نافرمانی سمجھتا ہے اور نافرمانی کو فرما برداری سمجھتا ہے، ایسا انسان جب تک کہ اس دلدل سے نہیں نکلے گا، ان غلط فہمیوں سے، ان غلط فہمیوں کے پنجے سے نہیں نکلے گا، یاد رکھیں اللہ تعالیٰ اسے کبھی توفیق نہیں عطا فرمائے گا کہ وہ حق راستے کو سمجھے اور اس پہ چلے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن، توحید اور سنت پر ہماری زندگی قائم ہو، اور قرآن، توحید اور سنت پر ہی ہمارا خاتمہ ہو. اس آیت کریمہ میں جو اہم فوائد ہیں، پیغام ہیں، نمبر ایک، کافروں پر لعنت بھیجنا جائز ہے عام طور پہ بغیر کسی کے پوائنٹ کیے ہوئے، تعین کیے ہوئے. نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی صفت غضب کا ثبوت کہ اللہ تعالیٰ کو غضب بھی آتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کما یلیق بجلال سبحانہ و تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کو لائق ہے، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات بلند ہے، اللہ تعالیٰ کے صفات بھی صفات الکمال اور بلند ہیں. نمبر تین، اس چیز کا ثبوت کہ اہل کتاب میں سے، یہودیوں میں سے بعض کو بندر بعض کو خنزیر بنا دیا گیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، جس نے انسان بنایا ہے وہ بندر بھی بنا سکتا ہے، وہ خنزیر بھی بنا سکتا ہے. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. نمبر چار، بعض گناہوں کی سزا اتنی کٹھن ہوتی ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. جیسا کہ بندر اور خنزیر بنانا. نمبر پانچ، سب سے بڑی سزا جو بندر اور خنزیر سے بھی بڑی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی شخص باطل پر زندگی گزارے اور اللہ تعالیٰ اس کی وہ باطل آسان کر دے. جو بندر اور خنزیر مسخ ہوئے تھے، سید عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ وہ تین دن کے بعد مر گئے، زندہ نہ رہ سکے. لوگوں نے دیکھا بندر ہے خنزیر ہے، انسان تھے بندر خنزیر بن گئے، کھانا پینا ان کا ختم ہو گیا، تین دن کے بعد ہلاک ہو کے مر گئے. لیکن یہ شخص جو وہی گناہ کر رہا ہے جو گناہ ان لوگوں نے کیا تھا جن کو بندر اور خنزیر بنا دیا گیا، ان کا گناہ تو رک گیا، بندر خنزیر بنے مر گئے، گناہ بند ہو گیا، ان کی سزا بھی اتنا جتنا کہ ان کا گناہ. لیکن یہ شخص جو گناہ پہ گناہ کیے جا رہے ہیں، گناہ پہ گناہ کیے جا رہا ہے اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے حق کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا، شرک کے دلدل میں غرق ہوتا جا رہا ہے اور توحید کو سمجھنا نہیں چاہتا، اس سے بڑی سزا کیا ہوگی اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرک کا راستہ آسان کر دیا، کفر کا راستہ آسان کر دیا، اس کے دل پر مہر لگا دی گئی کیونکہ وہ سمجھنا نہیں چاہتا، کیونکہ وہ حق کو باطل کہہ رہا ہے، کیونکہ وہ توحید اور شرک میں فرق نہیں جاننا چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا میں اس کے لیے اس کٹھن راستے کو آسان کر دیا. تو سب سے بڑا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہے کہ کسی شخص کو، کسی شخص کے لیے گمراہی کا راستہ آسان کر دے. نمبر چھ، پچھلی امتوں میں شرک کا ظاہر ہونا اور ان کو اس شرک کی سزا اللہ تعالیٰ سے ملنا، نمبر چھ. نمبر سات، کلمہ گو مشرک ہو سکتا ہے. آج کے درس میں اتنا کافی ہے، انشاءاللہ اگلے درس میں پورا کریں گے. سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.